بہت بڑا مشکل مرحلہ آ گیا کہ ذرا کامیابی ہمارے پاس نہیں. اچھا کیسے کامیابی ہمارے پاس نہیں ہے؟ دنیا میں اٹھا کر دیکھ. اگر طاقت کی بات ہوتی ہے تو کافروں کے ہاتھ میں, شہرت کی بات کرتے ہیں پاپولرٹی وہ پھر کافروں کے ہاتھ میں, دولت کی بات کرتے ہیں وہ پھر کافروں کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے دین کی پیروی کرو میں تمہیں کامیابی دوں گا, تو اس وعدے کا کیا ہوا؟ تو ہمیں کچھ دیر سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرابلم کیا پرابلم ہے. ضرور دینے کا محمد والا ہونا اور آج اس کوشچن کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت روڈ کے اوپر ہیں. اس وقت جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے, ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ ہزاروں سال میں ایسی ایک جگہ پر پہنچتی ہے دنیا جس جگہ اس وقت. ابھی یہ وقت نہیں ہے, نہ ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اس بات کی تشریح کریں کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جہاں پر ہے یہ ہزاروں سال کی بات ہوتا ہے. کم از کم آپ کی خدمت میں چند نشانیاں یاد کر سکتا ہوں. آپ حضرت کبرا کو دیکھیے, امام کو حضرت میں گئے ہوئے اب تقریباً 1200 سال ہو رہے ہیں. یعنی اگر کوئی حضرت کبرا کی بات کرے تو اس وقت ایگزیکٹلی 1148 ایئرز ہو گئے, 1148 سال اس وقت پورے ہوئے ہیں حضرت کبرا کے. اس 1148 سال میں اس وقت شیعہ جہاں کھڑا ہے, اس وقت اہل بیت کے ماننے والے جہاں کھڑے ہیں, 1150 سال میں اتنی طاقت کمی نہیں آئے گی. اس کو میں کبھی اور آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ بات آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں. 1150 سال میں ایسی جگہ کمی نہیں آئے گی. اچھا کمیونیکیشن کا دور ہے, کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ خاص طور پر پہلے ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کے ہاتھ میں ایک گاؤں کے ہاتھ میں اہل بیت ماننے والے ہوتے تھے, وہ صبح سے شام تک اپنے ساتھ زندگی گزارتے تھے, تو وہ اپنے تمام کاموں کو انجام دیتے رہتے تھے. کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو. اگر کوئی کام ہوتا تھا تو جھگڑا ہو جاتا تھا, ڈائلاگ نہیں تھا, ڈائلاگ بہت ریئر تھا. آج کی زمانہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے. آپ اپنے چھوٹے سے کمرے کے اندر کی فرض کروائیے, آپ اپنی ڈیسک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو دنیا کا کوئی بھی آدمی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھائی آپ کیا کیوں ہیں. اب کچھ دوست احباب ہمارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی اور کونے میں جاتے ہیں, کسی اور کام سے سوال کرنے والا دین کے بارے میں سوال کر لیتا ہے. ایران کا فورن منسٹر ڈاکٹر بلائی جی اور بتانے لگے کہ ابھی ہم کیوبا گئے فیڈرل کاسٹو سے ملنے کے لیے, تو کہہ دیے اس نے جب اس سے میٹنگ شروع ہوئی تو اس نے کہا کہ میں جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر بعد میں بات کروں گا, پہلے بتاؤ تم لوگ دیندار کہتے ہو اپنے آپ کو, یہ تمہارا دین کیا ہے مجھے بتاؤ, تمہارا دین کیا ہے. تو وہ فورن منسٹر کو ہی دین سیکھنا پڑے گا, کیونکہ اس سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے, کیا بات پوچھ سکے گی تم. اور ہم اور آپ کو دیکھتے رہتے, آپ کو بھی انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریلیجیس ڈسکشن میں اندر جائیں گے. پتہ نہیں آپ کسی جگہ سے کسی کام کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اچانک ایک کوشچن آپ کے سامنے پاپ اپ ہو جائے گا کہ بھائی تمہارا دین کیسے چلے, تم ازدائی کیوں کرتے ہو, گریا کیوں کرتے ہیں, سجدہ آپ زمین کے اوپر کیوں مزاق کے طور پر تاریخ کے اوپر کیوں نہیں کرتے, مٹی کیوں رکھتے ہیں. ابھی چاہے زمانہ ڈائلاگ کا زمانہ ہے, آپ خاموشی نہیں بیٹھ سکتے. تو اس وقت جو دیندار ہے اس کے سامنے بہت مشکل وقت ہے. کیوں مشکل وقت ہے؟ ایک تو یہ کہ اپنے دین کے اندر خود خاموشی کا عمل نہیں کر سکتا, ساری دنیا کے سامنے اس کو جواب دینا ہے آپ دین کا عمل کیوں کر رہے ہیں. یہ تو ہم اور آپ عزاداری کر رہے ہیں. آپ یقین مانو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ہمیں اپنے تمام یوتھ کو جمع کرنا ہوتا ہے, ہمیں سمجھانا ہوتا ہے عزاداری کیوں کر رہے ہیں. کیوں؟ جیسے ہی محرم شروع ہوگا تمام اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر ان کے اوپر کوشچن کی بمباتیں شروع ہو جائے گی جو تم عزاداری کیوں مانا تھے. جیسے ہی رمضان آتا ہے, رمضان سے ایک ہفتے پہلے دو ہفتے پہلے ہم یوتھ کو جمع کرتے ہیں, ہمیں بتاتے دیکھو بھائی یہ جو ہم تراویح نہیں پڑھتے اس کا مسئلہ کیا ہے, تراویح کا ایشو کیا ایشو ہے, ہم 5-10 منٹ کے بعد جو روزہ کھولتے ہیں اس کا ایشو کیا ہے. کیوں؟ جیسے یہ کام انجام دیں گے کوشچنس کا ڈھیر لگ جائے گا. آپ کے ساتھ یہ ایسے ہی, یا ابھی بھی ہوگا, ابھی نہیں ہوا تو کچھ عرصے بعد ہوگا, کہ آپ کو سب کو جواب دینا پڑے گا. اب جو ہمارا زمانے کا دیندار ہے اس کے سامنے بہت خطرناک ایشو ہوگی. ایک مسئلہ یہ ہے وہ دین میں کامیابی نہیں دیکھ پا رہا, ظاہری طور پر دیکھتے ہیں دیندار کامیاب نہیں ہو رہا. اگر دنیا کے مثال کے طور پر غریب ترین علاقوں کو ہم جمع کریں تو اس کے اندر بہت سارے علاقے مسلمان نظر آئیں گے. پولیٹیکلی تو ہم لوگ اس وقت کفر کے ہاتھوں پھنس گئے ہیں, اس کے تو نشانی ہر روز ہمارے آپ کے سامنے آ ہی رہی ہے. تو تو دیندار کے سامنے ایک مشکل تو یہ کہ بھائی مجھے دین کہہ رہا تھا میں کامیابی کراؤں گا، وہ کامیابی کہاں دلائی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ دین کے ماننے والے کیوں ہیں؟ اب اس مشکل میں دیندار کے لیے کام اور سخت ہوتا جا رہا ہے، دو لحاظ سے کام سخت ہو رہا ہے دیندار کے لیے. تھوڑا سا اس کو بات کرتا کروں، ایک طرف سے دیندار دیکھتا ہے کہ کامیابی مجھے نہیں مل رہی، کافروں کو ملے چلی جا رہی، تھوڑا مجھے مل رہی دولت. دوسری طرف سے دیندار کی ایک اور مصیبت آ گئی، وہ یہ کہ دین نے مثال طور پر کہا تھا کہ بھائی تم فلا دعا پڑھو یہ ہو جائے گا، دیکھتا میں دعا پڑھ رہا ہوں نہیں ہو رہا. یہ مشکل ایک اور مصیبت ہے کہ اب وہ دین کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، وہ دعا بھی پڑھ رہا ہے، مثال طور پر کہیں پر لکھا ہم نے دیکھا روایت کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن مسعود نبی اکرم کے بڑے اساتذہ تھے، ایک آدمی مفسر قرآن مشہور ہیں، ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خلافت کے دور میں بنی امیہ کے چند افراد کے ہاتھوں بہت برے پیٹ دیے گئے، بہت مارا ان کو کی بات ہے، پوری کہانی ہے کیوں مارا تھا. خلیفہ طارق کے دور میں بنی امیہ کے چند لوگوں نے بہت مارا ان کو، یہ مار اتنے پیٹے اتنے پٹے کہ مرنے کے نزدیک پہنچ گئے. کوئی ان سے ملنے گیا، جو مارنے والوں نے بھی جانے تب آ رہا، ملنے گیا اور کہا کہ کیا میں ڈاکٹر نہ ہوں؟ کہنے لگا نہیں مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں مر رہا ہوں اپنا ڈاکٹر کی ضرورت. تو کہنے لگا میں کچھ پیسہ دے دیتا ہوں. کہنے لگا میں مرتا ہوا آدمی ہوں، مجھے پیسہ دے کے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں تمہارے لیے نہیں دے رہا، تمہاری لڑکیاں ہیں ان کے لیے دے رہا ہوں، تمہاری لڑکیوں کے کام آئے گا. کہنے لگا نہیں مجھے لڑکیوں کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی فقیر نہیں ہوگا. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا. اب ایک روایت سن لی، ایک آدمی آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہے، دیکھتے ابھی بھی میں فقیر ہوں. یہ دیندار کے سامنے مشکل بنتی جا رہی ہے کہ اب وہ یہ مسئلہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک طرف سے کامیابی مجھے نہیں ملتی، کافی تو ملی جا رہی ہے، دوسری طرف سے جو مجھے وعدے کیے تھے وہ وعدے بھی پورے نہیں ہو رہے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بہت تیزی سے لوگ دین سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، بہت تیزی سے لوگ دین سے پیچھے ہٹے، اور یہ جو ویسٹرن کلچر تھا وہ اور آگے بڑھنا شروع ہو گیا. اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا. درود دے دینا محمد وال محمد. ایک طریقہ تو یہ کہ نوراج خاموش بیٹھے دیکھتے رہیں، وہ ہمارے دین سے ہم کا حملہ کرتے رہیں اور وہ آگے بڑھتے رہیں اور لوگ دین سے چلتے رہیں اور نوراج اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں. ظاہر کوئی بھی دیندار یہ کام نہیں کرے گا، ہر دیندار چاہے گا کچھ ہو تاکہ یہ پرابلم سالو ہو جائے. اب اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں وہ جگہ ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ رسم سے نکل آؤ. اگر آپ رسمی دین کے اوپر پڑے رہے ہماری اور آپ کی مشکل حل نہیں ہوگی، ہماری مشکل بڑھتی چلی جائے گی. نعوذ باللہ، سر نعوذ باللہ، ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر ہم اس رسمی دین پر عمل کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں. ابھی دیکھو کچھ جہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، یہاں جہاں زندہ رب العالمین اس سے بہت ساری مسئلات ہیں، بہت ساری ریزنز ہیں کیوں یہاں پر موجود ہیں. خدا نہ کرے اگر ہم نے اس پرابلم کو سالو نہیں کیا تو کوئی گارنٹی ہے کہ فیوچر میں بھی یہ لوگ رہیں گے ساتھ. یہ جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے دین کو دوبارہ سے لاجیکلی دیکھنا پڑے گا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور میرا ٹاپک کیا تھا، میں اس کے اوپر کیوں آیا اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں. ہمارا ٹاپک تھا کہ اہل بیت کے جانکار کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کہا اہل بیت ایک ماننے والا ہوتا ہے، ایک اہل بیت کا جانکار ہوتا ہے. ماننے والا وہ ہوتا ہے جو بس مانتا ہے، جانکار وہ ہوتا ہے جو جان دیتا ہے. اور ہم اور آپ کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہوئے، اپنے ایمان کی آنے کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں جانکار بنا، ہمیں صرف ماننے والا نہ بنا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماننے والا تو شاید کبھی بھاگ جائے، جانکار کبھی نہیں بھاگتا، جانکار جان دیتا. ہمارا کوشچن یہاں تک یہ تھا، پورے اچھے کے لیے سوال تھا کہ یہ کہ جانکار ہوتے کیسے لوگ ہیں. اور یہ ہم نے سوال کیوں اٹھایا تھا؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم جانکار ہیں یا نہیں ہیں. کہنا تو بہت آسان ہے، یا نہیں سنی کن تو محکوم کا پورا محکوم کا اتنا سیما آپ ہم مختلف جاتوں کے اندر پڑھتے ہیں، اے کاش ہم اصحاب حسین کے ساتھ ہوتے تو جیسے وہ کامیاب ہوئے ہم بھی کامیاب ہو جاتے. پہلے یہ چیک کرنا پڑے گا جانکار نہیں ہے نہیں. اس کام کو کرنے کی خاطر یہ اثر رکھا، اور اس اثرے کے اندر اس برتن کو اٹھاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جج کرنا چاہیں گے اور اپنے اندر کچھ امپروومنٹ لانا چاہیں گے. ہم نے پہلے دن آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو آپ جاتے ایسورا پر جائیے. اچھا اس کو ہم نے بہت بریف بھی بتایا, آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ زیارت عاشورا کا فنکشن کیا ہے, زیارت عاشورا جانچار کیسے بنائے گی. ہماری کوشش یہ ہوگی آہستہ آہستہ بات بناتے رہیں گے تو پھر یہ ایکسپلین ہوگا ان شاء اللہ کہ زیارت عاشورا کا کام کیا ہے. ہمیشہ ایک بات دھیان رکھیے گا, اسلام میں کوئی چیز جادو نہیں ہے, جادو کوئی میجک اسپیل نہیں ہے. یہاں پر مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں یہ بات 10 دفعہ دہراؤ اور دیکھو کہ یہاں پر دھواں اٹھے گا, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ایک میڈیکل اسپیل ہے آپ بولتے رہیے فلاں چیز ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اس میں ہر چیز غور و فکر کرنے پر تو ہم پرسن کی طرف آتے جاتے ہیں کہ اگر کوئی دین کے اندر دوبارہ سے کام کرنا چاہتا ہے, دین کو صحیح کرنا چاہتا ہے, ایسا دین بنانا چاہتا ہے کہ ہم جانکار بنے, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ درود دے دے گا محمد وال محمد. ایک سادہ سا جملہ میں استعمال کرتا ہوں معمولاً, اور وہ جملہ یہ ہے کہ دین کو اس کی بنیاد میں دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا, دوبارہ سے اپنے دین کو بنانا پڑے گا. اور اس کی مثال اس طرح سے ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اکوپمنٹ دیا جاتا ہے, مثال کے طور پر کل صفائی کوئی کمپیوٹر آپ کو دیا جاتا ہے, اس میں کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, آپ سے کہا جاتا ہے اس پرابلم کو صحیح کرے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے پرابلم بہت چھوٹی سی پرابلم ہوتی ہے, آپ کچھ کرتے ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں پرابلم سالو ہو جاتی ہے, یہ بیسک پرابلم نہیں ہے. بعض اوقات پرابلم اتنی بیسک ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی ہارڈ ڈسک چینج کیے بغیر کوئی کارے کار نہیں, آپ چارج اگر چینج نہیں کریں گے تو اب آپ کاسمیٹک کام جتنا بھی کرتے رہیں گے یہ پرابلم اپنی جگہ کے اوپر رہے گی. یا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ وائی آکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کے ڈیسک ٹاپ کو نکال دیجیے, اس کو نکالیے, کوئی دوسرا لے کر آئیے, اب اس میں معاملہ حل نہیں ہونے کا. دین کے ساتھ ایک وقت کچھ معاملہ ایسا ہی پیش آ رہا ہے. لیکن میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, فرض کریں آپ ہم نے اس کوشچن کو ریز کیا کہ بھائی دین میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, کامیاب کافر ہو رہے ہیں, ہم کامیاب نہیں ہو رہے, عمل بھی کرتے ہیں تو پورا نہیں ہو رہا. اب میں آپ سے کہوں دیکھو تم لوگ نماز نہیں پڑھتے نا, اب تم نماز پڑھنا شروع کر دو, یہ مشکل کو حل نہیں کرے گا. یقین مانیے اس سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی. مثلاً میں آپ سے کہوں تم لوگ ضرور ہر روز نہیں بھیجتے تھے, اب ہر روز ضرور بھیجو, اس سے بھی مشکل حل نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, اب اگر بغیر کوشش سمجھے نماز پڑھی تو اس نماز کا فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میں نے آپ سے جاتے ہیں اصورا کے اوپر تاکید اس لیے کی, اور وہ میں نے کہا کو سمجھ کے پڑھیے گا, مجھے یقین ہے جاتے ہیں اصورا خود سنبھال کیے, لیکن اصلی سنبھالنا کسی اور طرح سے ہوگا, اور وہ کس طرح سے ہوگا, دین کی پوری بلڈنگ کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کیجیے اپنے اندر. آپ دیندار ہیں, آپ دیندار کیوں ہیں, آپ کا دین سے کیا فرق ہوتا ہے, اس کو دوبارہ سے آپ کو کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اپنے آپ سے سوال کیجیے میں دیندار کیوں ہوں. اب یہاں پہ آپ کے سامنے ایک عجیب ریئلٹی آئے گی, اپنے آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن کیجیے, اگر آپ کسی اور میں کسی ناؤ سے ملتا ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا تو کیا میں مسلمان ہوتا؟ اگر میں کسی عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا تو کیا میں مسلمان ہوتا؟ یہاں پر اگر آپ کے سامنے ایک اور چیز واضح ہوگی وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا اسلام وراثتی اسلام ہے, اس نے ملا ہم لوگوں کو اسلام. وہ کہتے میرے دادا مسلمان تھے, میرے باپ مسلمان تھے, میں بھی مسلمان, وراثت میں اسلام لیا ہے میں نے. اب اس میں نقصان کیا ہے؟ اس میں نقصان یہ ہے کہ میں نے اسلام کو غور و فکر نہیں کیا, اسلام کو سوچ سمجھ کے نہیں لیا ہے, وراثت میں لیا ہے. اب جو آپ کو کرنا ہوگا وہ ریکنسٹرکشن وہ یہاں پر ہوگی, مجھے کہ اسلام کو سوچ سمجھ کے لینا پڑے گا, دوبارہ سے سوچیے اسلام کے اوپر. مثال کے طور پر نبی اکرم جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو پہلی بات کیا کہتے تھے؟ مطلب وہ پہلی بات یہ کہتے تھے کہ آؤ آؤ تم لوگ جو کافر تھے, مثال کے طور پر کہتے تھے نماز پڑھنا شروع کرو, یہی کہتے تھے. اگر نماز ہجرت کے بعد واجب ہوئی ہے, ہجرت سے پہلے 13 سال 13 ایئر رسول خدا مکہ کے اندر رہ رہے تھے, نماز واجب نہیں, رسول خدا نماز پڑھتے تھے, واجب نہیں تھی, روزہ واجب نہیں تھا, کوئی چیز واجب نہیں تھی. اس زمانے میں مسلمان کون تھا؟ اب جو ہمارے سامنے مشکل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ جو فنڈامنٹل پرنسپل سے مسلمان ہونے کے بدقسمتی سے ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا. اب آئیے میں آپ کے سامنے اسی کو دوبارہ بنانے کی کوشش کروں گا, اور آپ سے جو عرض کروں گا مجھے کہ تھوڑا صبر و تحمل کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں. جو آپ سے عرض کر رہے ہیں اس کے اوپر غور فرمائیے, اگر آپ غور فرماتے رہیں گے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے اندر اتنی چھڑ جائے کہ اگر خدا نہ کرے پہلے جانکار نہیں تھے تو اب انشاءاللہ جانکار بننے کی طرف چلنے کے لیے درود بھیجے گا محمد وال محمد. ابھی کیوں فرض کر لیتے ہیں جیسے ہمارا مسلمان ابھی نہیں ہے, خدا نہ کرے فرض کر لیتے ہیں اگر مسلمان نہ ہوتے نبی اکرم ہمارے پاس آتے تو ہمیں پہلی چیز کس چیز کی دعوت دیتے, پہلی بات کیا سکھاتے؟ جیسے نبی یہاں پر آتے وہ مجھ سے نماز نہیں کہتے, قرآن نہیں کہتے, کچھ نہیں کہتے. وہ کہتے یہ دیکھو اس دنیا کا ایک خالق ہے اور وہ ایک خالق ہے دو نہیں. یہ وہ پہلی بات تھی جو نبی اکرم مجھ سے کہتے کہ دنیا کا ایک خالق ہے. اب میں نبی سے کہوں اے اللہ کے نبی میں تو پہلے سے مانتا ہوں, تو وہ مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ اب میں آپ کی سننا سے یہی سوال عرض کروں گا, کبھی ہم نے کریٹیکلی سوچا ہے کہ خدا ہے یا نہیں؟ اپنے آپ کو کتنا کنوینس کیا اس بات کے اوپر کہ خدا ہے؟ یعنی ابھی آپ کھڑے ہو جائیے کسی بھی آدمی سے پوچھیے تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ خدا ہے, کیا جواب دے گا؟ تو بہت سارے بچے ہم سے کہیں گے میرے بابا کہتے ہیں خدا ہے, اس میں بھی کہتا ہوں خدا ہے. یا کوئی یہ کہے گا تو بھائی اتنے مسلمان کہہ رہے ہیں خدا ہے میں بھی کہتا ہوں خدا ہے, یہ سارے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اس سے کہنا پڑے گا بھائی 1.3 بلین مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک خدا ہے, اور اس کے مقابلے میں 2 بلین اور لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 3 خدا ہیں. یہ 1.3 کہہ رہے ہیں کہ اسلام صحیح ہے اور وہ 2 بلین کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرسچینٹی صحیح ہے. تو اگر آپ باپ دادا پہ چلے ہو تب بھی غلط ہو گیا, تو کافر مسلمان ہوتا ہی نہیں رسول خدا کے دور میں, اس کے باپ دادا تو کہتے ہیں وہ تو صحیح تھا. اور اگر میں اس پہ چل رہا ہوں کہ بھائی 1 عرب لوگ کہتے ہیں اسلام ہے تو 2 عرب لوگ کہتے ہیں عیسائیت, یہ جواب نہیں ہے. جواب کیا ہے؟ آپ اپنی دلیل بتائیے, آپ کے ذہن میں کیا دلیل ہے کہ خدا ہے, اور پھر اپنے آپ سے سمپل کوشچن کیجیے گا کہ آپ کنوینس ہیں اس بات میں کہ خدا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کوئی وقت نکالیے تھوڑا سا خاموشی کا, اپنے آپ سے بغیر کسی اور کو بتائے ہوئے سمپل کوشچن کیجیے کیا مجھے یقین ہے کہ خدا ہے. اب شیطان آپ کے ذہن میں لاکھوں شبہ ڈالے گا, کہے گا پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے, ہے تو کیسا ہے یہ بھی نہیں معلوم. اب آپ بتائیے آپ کے پاس جواب کیا ہے؟ جب آپ اس فیز سے گزر جائیں اور آپ کہیں کہ نہیں ویٹ کلیئر خدا ہے, اس نے میرے پاس پروف ہے خدا ہے, اب آپ ہوئے مسلمان کی پہلی ہنٹ رکھنے والے, آپ کی پہلی ہنٹ رکھ دی گئی. اور اگر ابھی تک یقین نہیں ہے, اب مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان سوچ رہا ہوتا ہے خدا ہے یا نہیں ہے, تو انسان کبھی کبھی شک میں پڑنے لگتا ہے نہیں ہے بھی یا نہیں. اگر ایسا ہے اس کا مطلب یہ ہے ابھی پہلی ہنٹ صحیح نہیں رکھی ہے. اور ایک شاعر ایک فارسی شعر کہتا تھا, بہت مشہور ہوا وہ شعر, کہتے ہیں کہ خشت اول جر محل میں مار کر سا سریا میرا بس دیوار کر, اگر پہلی ہنٹ ٹیڑھی رکھتی تو اگر دیوار آسمان تک کی بنائی تو ساری دیوار ٹیڑھی بنے. ہم لوگوں کی اصلی مشکل یہاں پر ہے, سب سے پہلے ہمیں آ کر دیکھنا پڑے گا توحید کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اچھا یہ پوچھنا تھا میں شروع سے آپ کی خدمت میں کہتا تو ظاہر ہم سب کہتے بھائی اگر توحید کو نہیں مانتے ہوتے تو ہم مسلمان کیوں تھے, لیکن میں جس ماننے کی بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ماننا ہے کہ آپ اپنی زمین کے اندر جا کر اپنے آپ سے پوچھو خدا پر یقین کتنا ہے. اب اس بات کو اور ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے اسلام کی فیشنگ کا ایک اسٹرکچر دینا چاہتا ہوں, وہ میں آپ کی خدمت عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جتنی بھی اسلام کے اندر تعلیمات جو کچھ میرے اور آپ کے پاس موجود ہے اسے اسلام کی 3 کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے. جو کچھ ہمارے آپ کے پاس اسلام سے موجود ہے, نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے, مثلا اسلام میں پہلے کیا پیش آیا تھا, والدین کا احترام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, قرآن پڑھنا یا نہیں پڑھنا, ان تمام کو 3 کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے. اچھا اسلام میں کچھ ایسا ہے کہ یہ کیٹیگریز ایک کے اوپر ایک, یعنی پہلے آپ ایک کو مان لیجیے تو یہ ہوگا جیسے آپ کا یہ گراؤنڈ فلور ہو گیا,
پھر دوسرے پہ جانا ہوتا ہے وہ اس طرح جیسے آپ کا فرسٹ فلور ہو گیا, پھر تیسرے پہ جانا ہوتا ہے اور وہ آپ کا سیکنڈ فلور بنتا ہے. تین چیزیں کیا ہیں اسلام کے اندر؟ پہلی چیز ہے عقیدہ, جس کو ہم عقائد کہتے ہیں, بلیف. اور یہ بلیف کیا ہے؟ بلیف کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کائنات میں کیا ہے, کون سی چیزیں ہیں جو موجود ہیں. اب دیکھیے آپ سب جانتے ہیں اصول بھی پانچ, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ پانچ آپ کے فنڈامنٹل پرنسپلس ہیں اور یہ آپ کی بلیف ہیں. یہ پانچ کیا ہیں؟ سب کا سب کیا ہے؟ خدا ہے, نبی ہے, امام ہے, قیامت ہے اور خدا عادل ہے. یہ تمام کے تمام بلیف ہیں. اچھا یہ بلیف کیا ہوتے ہیں؟ یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے ریلیجن کی. اگر ان کے اوپر آپ کو 100% بلیف نہیں ہے, اب آپ اس کے اوپر امپائر اسٹیٹ بھی کھڑی کر کے تو بیٹھ جائیں. کیوں؟ بلیف اسلام نہیں. ہم مسلمانوں کی اس وقت مشکل بس خدا جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو یہ کہ ہماری بلیف اسٹرانگ نہیں, ساری مشکل یہاں پر آ رہی ہے. اچھا اب پھر میں کہوں گا جیسے کوئی سنوگر چلے کیسی باتیں کر رہا ہے, خدا کو نہیں مانتے ہم, خدا کو نام تو لیتے ہیں اتنا مضبوطی کے نہیں مانتے, قیامت کا نام لیتے ہیں ہم لوگ لیکن قیامت کو اسٹرانگ بلیف نہیں ہمارے اندر. اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں کرتا ہوں, ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے مولانا. ایک مثال دوں گا آپ کی خدمت میں, اس کے اوپر تھوڑا سا غور فرمائیے گا. بس کیجیے آپ کو یہاں سے موو کرنا ہے. ابھی میں تو آپ سے اسٹاپ کہتا ہوں نہرو بھی نہیں کہتا, بس کیجیے نہرو بھی یہاں سے آپ نے جانا ہے. آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو آپ بائی روڈ چلے جائیے اور بائی روڈ بھی آپ کو مثال کے طور پر بہت گرمی کے زمانے میں جانا ہے, گاڑی میں اس لیے کچھ نہیں ہوگا, اس میں آپ نے سفر کرنا ہے, ساری مشکلات آپ نے دیکھنی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ بائر چلے جائیے, بائر چلے جائیے بزنس کلاس میں چڑھا کے لے کے جائیں گے آپ. اگر صرف اتنا ہو تو آپ کتنے جائیں گے؟ بائر جائیں گے مشکل جلتے ہوئے, کئی دن لگ جائیں گے, یا بائر جائیں گے بزنس کلاس کے اندر دنیا کی کوئی بھی ایئر لائن لے لیجیے وہ آپ کا انتخاب. ابھی اتنے کو اگر میں کہوں آپ سے پانچ دن میں جائیں گے تو آپ فوراً جائیں گے میں بائر جاؤں, بائر بھی جاؤں. لیکن اب تھوڑا سا سچویشن چینج کرتے ہیں, یہاں سے آپ جیسے ہی جائیں بائر گئے یا بائر, وہاں پر ایک اور مشکل ہے. مجھے کہ اگر آپ بائر گئے تو آپ کو 2 سال تک 5-star ہوٹل کے اندر ٹھہرایا جائے گا, کوئی ریپیمنٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. 2 سال تک 5-star ہوٹل کے اندر ٹھہریے, کوئی پوچھنے والا نہیں, جو کرنا کرتے. اگر بائر گئے تو 2 سال تک نیروبی کے کسی بازار کے اندر بٹھا دیا جائے گا فٹ پاتھ پر. اب بتائیے کیا کریں گے, بائر جائیں گے یا بائر جائیں گے؟ تو ہم نے جو جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی چند دن ہارڈ شپ فیس کر لیں گے, 2 سال کے مقابلے میں آسان ہے. 2 سال کون مصیبت دے لے گا وہاں پر؟ تو بھائی یہ تھوڑا سا چند گھنٹے پاس کر لو, کیسے بھی مشکل میں گزار لو, کسی طرح گزار لو, وہاں پر جا کر صحیح ہونا چاہیے. کیوں لمبی مدت ہے وہاں پر؟ اب ذرا سا اپنے آپ کو بتائیے گا, ہم قیامت سے یقین کرتے ہیں کیا؟ 60 ایئر ایوریج ہمارے پاس, اور ادھر 1000 ایئر, 1000 بھی میں کم کیا ہوں. پھر چاہتے ہیں یہاں پر بن جائے, وہاں بگڑنا بگڑ جائے کوئی بات نہیں. کیا ہے سر یہ وہ مشکلیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ اگر ہم قیامت سے یقین رکھتے ہوتے سالڈ بلیف, تو آپ یقین مانیے صرف پاگل آدمی گناہ کرتا. اگر قیامت سے یقین ہوتا تو صرف دیوانہ گناہ کرتا. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں اس قیامت کی بلیف کے حوالے سے عرض کروں گا, شروع دے دے گا محمد والے مولانا. فرض فرمائیے کہ کوئی ایسا سسٹم بن گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی جھوٹ بولے اس کے بالوں میں آگ لگ جائے. ابھی تو نہیں ایسا, ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے,
بڑے خوبصورت بات بنا کے جھوٹ بولنے میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. فرض کریں ایسا ہو جائے کہ جو جھوٹ بولے گا اس کے بالوں میں آگ لگ جائے گی. اب مجھے بتائیے لوگ جھوٹ بولیں گے؟ تو میں مذاق میں کہتا ہوں دو دفعہ پھر بھی بولیں گے. وہ کیوں؟ پہلی دفعہ اس لیے بولے گا یہ چیک کرنے کے لیے کہ سسٹم کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ممکن ہے دھوکہ دے رہا ہوں, کام نہ کر رہا ہو. ایک دفعہ تو چیک کرنے کے لیے بولے گا, پھر دوبارہ ایک اور دفعہ بولے گا. وہ کہتے ہیں وہ بستی سے بول جائے گا, بھولا ہوگا, عادت پڑ گئی ہے سر میں جھوٹ کو نہیں بولنے کی. پھر ایک دفعہ بولے گا, دو دفعہ جو سر میں آگ لگے گی آپ صحیح ہے, اب جھوٹ نہیں بولے گا. وہ خدا جھوٹ نہیں بولتا اگر آگ نظر آ جاتی. اب مسئلہ کیا ہے, آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے, نظر نہیں آ رہی, ساری مشکل یہ. اچھا آپ اس سے کوئی کہنا کہ دیکھو بھائی دنیا کے سامنے بہت بڑی مشکلات ہیں, تم نے کیسی باتیں کر رہے ہو, دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, دنیا میں پاورٹی ہے, دنیا کے اندر جو ہے وہ پیس نہیں ہو رہا ہے, دنیا کے اندر کانفلکٹس ہیں, ان تمام کا سولوشن تم کیسی باتیں کرتے رہتے ہو. خدا تمام دنیا کی پرابلم کا سولوشن یہی پر ہے. رسول نے بلا وجہ میں نہیں کہا تھا قول لا الہ الا اللہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تم کامیاب ہو جاؤ. یہ دنیا اپنے آپ کو دیوانوں کی طرح مشکل میں لپیٹ رہی ہے, مشکل سالو نہیں کر رہی. کب سالو ہوگی یہ ساری مشکلات؟ یہ سارے ایشو جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں یقین مانو اس وقت سالو ہوں گے جب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کا نظام ہے کیا. اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ان پانچ پرنسپل کے اوپر غور نہیں کرنا چاہتے, پھر دنیا کا ہر کام کرنا چاہتے ہیں. کیسے صحیح ہو گئے؟ اس دنیا میں اس وقت صحیح ہونا ہے جب وہ پانچ میں کام ہوگا. جب تک یہ کام نہیں ہوا آپ کو مشکل حل نہیں ہوگی. بالکل ایسی جیسے مجھے شوگر ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں علاج کروانے کے لیے تو وہ میڈیسن دیتا رہتا ہے, میری شوگر حل نہیں ہوئی, شوگر اور بڑھ رہی ہے. تو ڈاکٹر مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں بھائی میں ڈیلی شوگر کھاتا ہوں. تو وہ کہتا ہے جب تک شوگر نہیں چھوڑو گے تمہاری پرابلم سالو نہیں ہوگی. میں اسے کہتا ہوں میں بھی نہیں چھوڑوں گا, سالو نہیں ہوگی, ختم ہو گیا معاملہ. دنیا کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اللہ نے کہا میرے نظام پر آ جاؤ, اگر میرے نظام پر آؤ گے تمہاری دنیا کو بھی حل کروں گا, تمہاری آخرت کو بھی حل کروں گا. اب دنیا یہ کہہ رہی ہے ہم تیرے نظام پر نہیں جائیں گے. خدا کہتا ہے پھر لگے رہو, دیکھتے رہو پھر کیا ہوگا. اب ہم کتنے سال ہو گئے اس دنیا کی تاریخ دیکھ لو, سولائز ہوئے گئے اس کو ہزاروں سال ہو گئے, مشکل حل ہو پا رہی ہے تک زیادہ مشکل حل نہیں ہو رہے. اور آپ کسی بھی اسٹیٹس کو جا کر دیکھ لیجیے. ابھی میں دوپہر کا ذکر کر رہا تھا, میرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے. دنیا کے کسی بھی ایشو میں آپ 50 ایئرز بیک جا کر اسٹیٹس کو کمپیرزن کریں. مثلا 50 سال پہلے لوگ زیادہ مشکل میں تھے یا اب زیادہ مشکل میں؟ 50 سال پہلے لوگ زیادہ پیسفل تھے یا اب زیادہ پیسفل ہیں؟ آپ دیکھیں گے ہر چیز میں پوزیشن خراب ہو رہی ہے, ہر چیز میں معاملہ خراب ہو رہا ہے. ظاہری طور پر اپرنٹلی ہمارے پاس خود اکوپمنٹ بن رہے ہیں. پہلے گاڑیاں نہیں تھیں, اب گاڑیاں ہیں. پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا, اب انٹرنیٹ ہے. پہلے ہوائی جہاز نہیں تھا, اب ہوائی جہاز ہے. لیکن مصیبت کیا ہے, پہلے تھوڑا سا سکون تھا, اب کوئی سکون نہیں ہے. جتنا کانسیپٹ اس وقت دنیا کے اندر ہے ہیومن ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا جس میں اس وقت ہم پھنسے ہوئے ہیں. پھر میں آپ سے اتنی لمبی لمبی باتیں کہہ رہا ہوں, ہیومن ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ بلا وجہ میں نہیں کہہ رہا, اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں. تو ہماری پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. اچھا وہ تو دنیا کا معاملہ تھا, ابھی دنیا سے شروع نہیں کرنا ہے, شروع آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. تو دنیا کی باتیں کرتے کرتے ہم بہت اوپر چلے جاتے ہیں. مجھے بعض اوقات احساس ہوتا ہے مسجدوں میں جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب ماسک پہ جا کے کرنی ہوتی ہیں, یہاں کی کوئی بات نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی یہاں کی باتیں کر دو, یہاں کی بات کیا ہے, آپ اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ سے پوچھ لو میری زندگی میں سکسیس کیا ہے اور اس سکسیس کو میں نے اچیو کیسے کرنا ہے. پھر آپ مجھے بتا دو کیا راستہ سوچا ہوا. ابھی جو دنیا آپ کے سامنے راستہ بتا رہی ہے اس کا میں تھوڑا سا پیٹرن بناتا ہوں آپ کے سامنے, اور پھر دیکھتے ہیں اس میں ہونا کیا ہے. درو دیجیے گا محمد و آل
محمد.
ابھی ماشاءاللہ یہاں سے جوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایجوکیشن کیریئر اس وقت بن رہا ہے. میرا اپنا بیٹا بھی اس وقت ایسی جگہ پہ ہے جہاں ایجوکیشن کیریئر کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو وہ اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے پچھلے سال میں نے لٹکا پڑا, کہ اب ہونا کیا ہے, اب دیکھو ہوگا کیا. ایک جوان آیا, اس کو اپنے لیے سکسیسفل لائف چاہیے, تو اس کی سکسیس کس میں ہے؟ اپنے انوائرمنٹ کو سوچتا ہوں میں, اس سے زیادہ آ گئی ہے. تو بھائی اس کی سکسیس یہ ہے کہ وہ ایم بی اے کر لے, اس کی سکسیس یہ ہے کہ وہ سی اے کر لے, اس کی سکسیس یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی فیلڈ کے اندر ایجوکیشن لے جو کیش کراپ ہو, تو کچھ دلائے ہوئے. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد چلا جائے گا یہ بزنس کرے گا, بزنس کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ بہت پیسہ کمائے گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کھینچنے والا گئے گا, اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد زندگی گزارے گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مر جائے گا اور قبر میں جائے گا. اب سکسیس کیا ہے, اس کو کیوں نہیں سوچ رہا ہے؟ اپنی سکسیس کو 40 سال کے اندر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ زندگی اگر یہاں ختم ہونی ہوتی نا قبر پہ, تو آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں خودکشی کر لیتا ہوں. پاگل ہوں, 40 سال زحمت کروں, آخر میں جا کے مجھے مٹی بننا ہے, تو میں خودکشی نہیں کرنا ضرور ہے. اگر زندگی کا اینڈ قبر پہ ہوتا تو خودکشی کرنا بہت اچھا تھا. زندگی کا اینڈ قبر پہ نہیں ہے, زندگی کی اسٹارٹنگ قبر پہ ہے. وہاں کے لیے کیا سکسیس ہے؟ یہ کوشچن ہمارے ذہن سے نکل گیا ہے. اچھا یہ کیوں ذہن سے نکل گیا ہے؟ ڈسٹریکٹ ہو گئے ہم لوگ. اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے, ان کو ریٹ ابسٹرکٹ کر رہا ہوں. خدا ہے یا نہیں, اچھی طرح سوچ رہے تھے خدا ہے یا نہیں. اچھا آپ کے ذہن میں شیطان کہے گا نہیں بھائی نہیں, جاؤ کوشچن کرو, پوچھو لوگوں سے, سوال کرو, قیامت ہے یا نہیں ہے. اپنے آپ سے بہت اچھی طرح پوچھو بھائی قیامت ہے یا نہیں. اگر قیامت ہے تو مجھے قیامت کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ قیامت کی پرواہ کرو. اچھا امیر المومنین کا نیچر لگا کر دیکھ لو, ہم اور آپ مولا کے ماننے والے, مولا کے نام پہ جان دیں گے, ظاہر جانے چاہ رہے نا, ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں جانے چاہ. مولا کے کلام پہ جا کے دیکھو اس میں قیامت کا تذکرہ کتنا ہے. پورے قرآن کا 1/3 اس دنیا کے بارے میں, پورے قرآن کا 1/3 قیامت کے بارے میں. کیوں ہے قیامت کے بارے میں اتنا تذکرہ؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اس سے ہماری لائف بدلی تھی, بدقسمتی سے ہم کہہ رہے ہیں اور یقین نہیں کر. اگر جب تک ایسا ہوگا ہماری زندگی کی مشکل حل نہیں ہوگی. اب میں ایک اور مثال نبوت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں کرتا جاؤں. دنیا بڑی عظیم جگہ ہے, ہم نبی اکرم کو کہتے ہیں اللہ کا نبی ہے. چلیے پہلا ایک کوشچن آپ کے سامنے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ کیا پروف ہے آپ کے پاس؟ آپ نے دیکھا ہوں ڈائریکٹ نہیں. کتنے سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے؟ 1400 سال پہلے. اب بتاؤ کیا پروف ہے تمہارے پاس کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ آپ کہیں گے اتنے سب لوگ مانتے ہیں, اتنے بہت سارے لوگ نہیں بھی مانتے, تو کوئی پروف ہونا چاہیے نا آپ کے پاس. کس وجہ سے آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہے؟ اب یقین مانیے نارملی مسلم نے اس پہ غور نہیں کیا ہوا. اچھا جب غور نہیں کیا ہوا, اب مشکل ایک اور آتی ہے. اللہ کا نبی ایک بات کہتا ہے یہ کرو, تو یہ سوچتا ہے مرضی آئے گی تو کروں گا, نہیں مرضی آئے گی تو نہیں کروں گا. پھر جب سائنس ثابت کرتی ہے تو کہتا ہے اب کروں گا. لیکن میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں, اس وقت ہمارے پاس مور دین 50 کنٹریز ہیں مسلم, ان کے اندر ہائیجین کی کنڈیشن دیکھو, صفائی ستھرائی دیکھو, کلینلینس کیسی ہے یہاں پر, ریزالو کر تباہی آئی گئی ہے اکثر ممالک کے اندر. اچھا آپ فیصلے چلے جائیے, وہ تو دین کے ماننے والے نہیں ہیں اور کلینلینس کے معاملے میں ظاہری طور پر بہت صاف ستھرے ہیں. البتہ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ پرسنلی بہت گندے ہوتے ہیں, پر وہ کچھ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھائی پرسنلی بہت گندے ہوتے ہیں, پر ظاہری طور پر بہت صاف ستھرے ہیں. اچھا یہ کیوں صاف ستھرے ہیں؟ کیا یہ نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں؟ نبی نے کہا تھا اللہ حکم کا ایمان صفائی جس کی ایمان ہے, یہ اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ لوگ بہت گندے لوگ رہے ہیں ہمیشہ. آپ جا کر کبھی ہسٹری پڑھ لیجیے لندن اور یورپین کنٹریز کو دیکھے, یورپین سٹیز کو, تو گندگی کا ڈھیر ہوا کرتے تھے. کچھ وقت ہوا ہے بہت صاف ستھرے ہوئے. کیوں ہوئے؟ ان کو سائنس نے سمجھایا کہ بھائی اگر آپ صاف نہیں ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ خرابی ہو جائے گی, تو ان کے مان لیے. اب ہم لوگ بھی سائنس کے کہنے پر صفائی مان رہے ہیں, اللہ کا نبی جیت رہا تھا 1400 سال سے, اسے نہیں مانتے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا نبی کہتا ہے وہ نہیں مانتے, دو ڈاکٹر کہتے ہیں مان لیتے. کیوں ہوتا ہے؟ ابھی یقین نہیں کر پائے کہ اللہ کا نبی کیا ہے، اللہ کے نبی کی پوزیشن کیا ہے. امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا لہجہ بلاغت، بڑا عجیب جملہ فرمایا، غور سے سنیے گا اس کا. میں درود بھجواتا ہوں تاکہ اللہ توفیق دے. درود بھیجے محمد و آل محمد. امیر مومن زندہ ارشاد فرمایا کہنے لگے کہ عجیب ہے، لوگ بیماری سے بچنے کے لیے پرہیز کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کے لیے تقوی اختیار نہیں کرتے. اگر مجھے پتا چل جائے میں نے بھی مثال کی شوگر کی کیونکہ بہت کامن ڈیزیز ہو گئی، پرابلم بن گئی سب کے لیے. اگر مجھے پتا چل جائے بھائی مجھے شوگر ہو گئی ہے، خطرناک لیول پہ پہنچ گئی ہے، میں شوگر توڑ دوں گا، اب میرا دل بھی چاہ رہا ہوگا تو میں نہیں لوں گا، میں کیوں نہیں لوں گا، میں کہوں گا بھائی خودکشی تھوڑی کرنی ہے، لیکن مارنا تھوڑی ہے. میں نے ابھی دیکھا بہت جگہوں پر، مطلب کوئی باپ ہے بچوں کا، وہ بہت زیادہ سیریس نہیں ہے شوگر ہے، تو مائیں کہتی ہیں بچوں کو یتیم کرنا ہے کیا، یہ کھانا بند کر دو، یہ سب ہوتا ہے نا. اچھا ابھی اس دنیا کی زندگی کی اتنی پرواہ کر رہا ہے، اس دنیا کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا، گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہاں تو بچے یتیم ہوں گے، وہاں خود کر دو گے، کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ساری بات. صرف ایک پرابلم ہے، بلیف اسٹرانگ نہیں. اب رزلٹ کیا ہے تمام باتوں کا؟ دیکھو بھائی، اگر جانکار بننا ہے، اگر امام کا ساتھ دینا ہے، تو جب تک یہ لیول کمپلیٹ نہیں کیا کوئی جانکار نہیں مل پائے گا. پہلے اسے کمپلیٹ کرو، پہلے اپنے اندر کے فنڈامنٹل نیڈز کے اوپر کام کرو. جنہوں نے اس پہ کام کیا وہ سالڈ تھے، ہر مصیبت کو جھیل جاتے تھے. کتنی مثالیں بھی میرے ذہن میں آ گئی، ٹائم تھوڑا سا لمیٹڈ ہوتا ہے یہاں پر، اور آپ ہم بہت کچھ کہنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے کتنا ٹائم کس چیز کے اوپر دینا. کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو سالڈ سے ریلیف میں اتنا سنگ نہیں ملتے، اپنے کام کو انجام دے دیتے، چاہے کوئی بھی مصیبت آ جائے دے جاتے. اور جو نہیں سمجھتے تھے یقین، جس کو یقین نہیں ہوتا تھا، وہ تھوڑی سی مشکل کے اوپر سرنڈر ہو جاتا، اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. یہ جو آپ بڑے بڑے نام لیتے ہیں ہسٹری کے اندر، مثال کے طور پر ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ابو ذر غفاری کا، ان کیریکٹر کو پڑھنے کی کوشش کرو، ان کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کرو. حضرت ابو ذر غفاری امیر المومنین کے لشکر کے سردار، مالک اشکر، ان کیریکٹر کو جا کر دیکھو یہ لوگ کیا ہیں. بس قسمت ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہمیں پتا ہے چار وکٹ کون تھا، ایڈرسل کون تھا، ہمیں پتا ہے فلاں کون تھا، فلاں کون تھا، ہمیں یہ نہیں پتا گزر وفائی کون تھا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے، دنیا بھر کا الٹا سیدھا میٹیریل، ناول، فلاں فلاں کو سب ہمیں پتا ہے، لیکن جب بات آئے گی اپنے ہیروز کے اوپر ان کا کچھ نہیں پتا. یہ ہم لوگوں کی مصیبت ہے. تو کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں یقین کر پا رہے. اب میں کہوں گا اس کو دوبارہ کرنا، خدا کے اوپر غور کرو، نبی کے اوپر غور کرو، اپنے بلیف کے اوپر غور کرو. ایک دفعہ امید پورا ہو گیا پھر جان لینا کوئی مشکل کام نہیں. ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائے گا، درود بھیجے محمد والا. جو ہم نام سنتے ہیں مثلا حضرت بیسم تمار کا، شاعری میں کتنا نام آتا ہے حضرت بیسم تمار کا، کیا کیا واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، مثلا سوری میں چڑھا دیے گئے. یہ میں جہاں جاتا ہوں یہ ضرور بتاتا ہوں، ہم لوگ کے شاید بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ سوری میں اور پھانسی میں فرق ہوتا ہے. قتل کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے تھے، وہ جو جلداد تھا امیر شام، وہ لوگوں کو احتجاج کے ماننے والوں کو بڑے بڑے طریقوں سے قتل کرتا تھا. اچھا ہم لوگ یہاں جو کسی کو قتل کی سزا ہوتی ہے تو اس کی بھی دو تین طریقے ہیں. مثلاً ہمارے ایک طریقہ پھانسی دینا ہے، ہم سمجھتے ہیں پھانسی وہی سولی تھا، نہیں پھانسی سولی نہیں ہوتا ہے، سولی کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیا میں آپ کو نہیں دیتا. بس ہاں میں نے سنا ہے کہ ویتنام کے دور کے اندر ویتنامیز نے بعض اوقات امریکن کو سولی دی ہے. وہ کیا ہے پھانسی میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی گردن میں ابھی جو آج میں دیکھی گیا انتظام کے اندر، جناب تختہ ہٹایا وہ نیچے لڑکا، نیچے لڑکا تین منٹ کے اندر معاملہ ختم. بعض اوقات تو گردن اوپر رہ جاتی ہے، باڈی نیچے چلی جاتی ہے اگر بیٹھ جاتا ہوں، جیسا کہ ایک کے ساتھ ایسا ہو گیا. یہ ہوتا ہے پھانسی، وہ امیر شام اتنا اہل بیت کا دشمن تھا, وہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو پھانسی نہیں دیتا تھا. کہتا تھا پھانسی دوں گا تو تین منٹ میں مر جائے گا, میں تو اس کو سسکا سسکا نہ ماروں گا. تو وہ کیا کرتا تھا, میسر میں تمار نے یہ کیا تھا, یہ ہوا تھا میسر تمار کے ساتھ. سولی وسیع کیا تھی, کسی درخت پر لٹکا دیتے تھے, باندھ دیتے تھے, اور باندھتے ایسے تھے کہ جو سورج کا سب سے زیادہ گرم ٹائم ہو وہ اس کے چہرے پہ پڑتا رہے, اس کو ہینگ کر دیا جاتا. اوپر کوئی پانی نہیں, کھانا نہیں, صرف بندھا ہوا ہے سورج کے رخ سے. ابھی تم سوچو حجاز کی گرمی, عربستان کے اندر جو گرمی پڑتی ہے, وہ آپ سوچ لو ایک آدمی اونچے سے درخت کے اوپر بندھا ہوا ہے, چہرے جو ہے اس کا سورج کی طرف. کتنے دن کے لیے بندھا رہتا تھا, دو دن تین دن جتنا وقت, ایک دو دن تو ایسے ہی باندھ دیا کرتے تھے, تو وہ اس کے اندر جو اسٹیمنا ہوتا تھا باڈی کا اس کی وجہ سے زندہ رہتا تھا. پھر دوسرے دن یا تیسرے دن اس کی خنجر میں, اس کی کمر میں خنجر گھومتے تھے, کمر میں خنجر گھومتے تھے, اور خنجر ایسی جگہ گھومتے تھے کہ تھوڑا تھوڑا سا خون نکلے. اب کیا ہوتا تھا, ایک تو سورج کے اوپر, پھر کمر میں خنجر گھوپا ہوا ہے, تھوڑا تھوڑا سا خون نکلتا رہتا تھا. چار چار دن لگ جاتے تھے اسی طرح. میسر نے تمار کو دوسرے دن خنجر مار دیا, دوسرے دن خنجر مارا. میسر نے تمار کو پہلے دن لٹکایا تو امیر المومنین کی فضائل بولی, دوسرے دن خنجر مار دیا. میسر نے تمار نے کہا مجھے پرواہ نہیں, مجھے مولا نے پہلے سے بتایا یہ جانے سار ہے, یہ جانے سار ہے, کہا مجھے پرواہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. خنجر گھونپ دیا, خون رسرا, امیر المومنین کی فضائل بولی. اس کے بعد اس عبید اللہ ابن زیاد کے بعد اور غصہ آیا, اسے کیا کیا, کہنے لگا اس کے منہ میں لگام لگا دو جو جانوروں کے منہ میں لگاتے ہیں تاکہ یہ بول نہ سکے. میں سب نے تمار کے منہ میں لگام لگا دی. یہ بھی میں سب نے تمار نے کہا مجھے میرے مولا نے پہلی دفعہ بتا دیا تھا کہ تم پہلے مسلمان ہوگی جس کے منہ میں لگام لگائی جائے. میں سب نے تمار کے منہ میں لگام لگا دی گئی, یہاں سے لگایا سارا کٹا ہوا پیچھے طرف. اس عالم میں سب نے تمار امیر المومنین کا ماننے والا تھا, یہ ہے جانے کا. دیکھو باتیں کرنا بہت آسان ہے, میں آپ کے سامنے کر دوں میں مولا کا سپاہی ہوں, پہلے سوچ لوں میں سمے تمار کو دیکھ, ان لوگوں کو دیکھو پہلے, اس کے بعد ان کی قربانیوں کو دیکھنے کے بعد یہ بتاؤ میں اور آپ کہاں کھڑے. اب بتاؤ جانے کا نہیں ہے, نہیں جو ہم لوگوں کا اچھی ہے دیکھے, جو میرا اس وقت اصلی پرابلم ہے مجھے کہ بھائی مجھے اپنے آپ کو اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانکار بنانا ہے, یہ میرا مقصد ہے. میں چاہتا ہوں پہلے میں جانکار بنوں, میں جانتا ہوں میرے اندر ابھی بہت امپروومنٹ ہوگی تب میں جانکار بنوں, آپ کے اندر بھی بہت امپروومنٹ ہوگی تب آپ جانکار بنیں, دونوں مل کے کام کریں. آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کریں, میں بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا, آپ بھی اپنی زندگی میں تبدیلی لوں. اگر محنت کریں گے خدا ان شاء اللہ مجھے اور آپ کو جانکار بنا دے گا, ان شاء اللہ خدا مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلا دے گا. بہت دور کی کہانی نہیں ہے, امام نے تو آنا ہے, امام نے آنا ہے, جانکار چاہیے, اور اللہ کرے گا کہ ہم اور آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کی جانکار بننا. اچھا میں نے آپ سے پہلے دن ایک بات کہی, بولے گا دنیا کے اندر اللہ نے کامیابی کا کوئی راستہ حسین کے راستے سے بہتر نہیں رکھا. آپ چاہتے ہو جانکار بنو, آپ چاہتے ہیں امام کی خدمت کرو, آپ چاہتے ہیں امام کے حضور پہنچو, بہترین کام یہ ہے حسین کے ساتھ عشق کرو, حسین سے عشق کرو, نہیں کہہ رہا حسین کا ذکر کرو, حسین سے عشق کرو, دل کی گہرائیوں سے حسین کو چاہنا شروع کر دو, پھر حسین اپنا کام کر سکتا. ان حسین مصباح الہدا و سکینۃ النجاۃ. اچھا یہ عشق کیسے ہوگا, ہر چیز کو کلیئر کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے ہمیں کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں, اس حسین سے کیسے ہوگا. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہو نا, بعض اوقات ہم مسجدوں میں بیٹھ کے گریا کرتے ہیں, بعض اوقات گریا نہیں کرتے تو کوئی چیز, یہ بتاؤ تنہائیوں نے کتنی دفعہ گریا کیا, اکیلے نے گریا کیا یا نہیں کیا. اگر اکیلے نے گریا کیا ہے اس کا مطلب ہے حسین کی نور سے کچھ مل گیا, اکیلے نے حسین کو یاد کیا. مثال کے طور پر اکیلے میں کیسے یاد کرو, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کبھی آپ کہیں جا رہے ہیں نا, سب کچھ اندھیرا ہو رہا ہے, کبھی آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوں, آپ نے اندھیرا دیکھا حسین کو یاد کرو, تو اور حسین کی بچی سامنے غریبوں میں اندھیرے میں تھی کیسا لگ رہا ہے. کبھی انسان کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے, پیاسا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے پانی پی لیتا ہے, عاشق نہیں کرتا, آگے کیا کرتا ہے ایک دوسرے سے بڑا اچھا کام کہنے لگا جب بھی پانی پینے لگو نا کہو سلام ہو تیرے لبوں پر ہے ہو جائے تیرے لبوں پر سلام ہو جائے کچھ لبوں یہ حسین کا عشق ہے جو میرے اور آپ کے دلوں میں آئے گا اور اگر یہ عشق آ گیا پھر معاملہ حل ہو جائے گا پھر امام حسین خود ہی بڑھا کر لے جائیں گے لہٰذا ان تمام مسائل کے پیچھے ان تمام ادائیوں کے پیچھے حسین کے عشق کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو حسین کا عشق آنا چاہیے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اور حسین کا عشق ایسے ہی آئے گا پر خلوص کام کرو پر خلوص کام خلوص کے ساتھ کرو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم لوگ جو ممبر کے اوپر بیٹھ کر بولتے ہیں اس کا کچھ معلوم نہیں ہوتا آپ لوگ خلوص کے ساتھ کام کریں ابھی آپ یہاں پر بیٹھ کے گریا کرنے لگے نا اپنے اندر گریا کرو اندر ہی اندر گریا کرو حسین کی ناؤ پر یہ سارے کام کرو اور سیدہ کی ذات کو بھی کرو بہت بڑی ذات ہے سیدہ کی ذات اور حسین کی آنکھیں کیسی ہوتے حسین کی آنکھیں جان لینے والے ہوتے میں کبھی سوچتا ہوں سید سودا کے لیے جن لوگوں نے جانے دی انہیں پہلا آدمی کون تھا جس نے کربلا کے اندر جان دی کربلا کی خاطر جان دینے والوں میں کون تھا پہلا آدمی تو کچھ لوگ وہ تھے سید الشہداء کے ماننے والے چاہنے والے تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے تو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے ان کا کام بہت مشکل تھا لیکن یہ لحاظ سے آسان تھا وہ کیا امام حسین ساتھ تھے نا امام حسین آخری آدمی گئے میدان کے اندر اس کا مطلب کیا ہے جو کوئی بھی شہید ہوا ہے اس نے امام حسین کو دیکھا تھا تو روایتوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوتی تھیں تو ہم حسین کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے پھر ٹھنڈا ہو جاتا جو حسین کے ساتھ تھے ان کو یہ سہولت تھی حسین کو دیکھ لیا کرتے تھے پھر ٹھنڈا ہو جاتا تھا ایک شہید ایسا ہے بےچارا اکیلا مارا گیا اس لیے میرا اپیل ہے اس لیے میرا اپیل بہت دور مارے گئے کوفہ کے میدان سے اس کوفہ کے نئی شہر کے اندر جس نے مسلم بلا تین کے ساتھ کو پالے اب مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں مسلم بلا تین مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی ہاتھ کے اوپر عشاء کی نماز ختم کی اب جب کی یہ موقع دے گا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا مسلم بلا تین اکیلے رہ گئے لیکن سلام ہو مسلم بلا تین کے حضرت کے اوپر مسلم بلا تین کی ذات بڑی عقیم ذات تھی کوفہ کی گلیوں کے اندر گھومتے ہوئے ایک جگہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ایک عورت اس گھر کے اندر سے نکلی اور کہنے لگی کہ ایسا تو دیکھنے میں شریف زیادہ لگ رہا ہے تیری شکل سے پتا چلتا ہے تو شریف نظر کا آدمی ہے میں تجھ سے کہوں گی میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھ کے اور جا کے بیٹھ جا مسلم بلا تین سنتے ہیں اور اس عورت سے کہتے ہیں کہ اے عورت کیا ایک پانی کا کانٹا مل جائے گا پیالہ پلائے گی پانی کا کہتی ہاں پانی حاضر ہے یہ پانی کا معاملہ بھی بہت عجیب معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں دیکھ گیا مولا جاتی ہے تو نام ہے اس کا اندر جاتی ہے پانی لے کر آتی ہے مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے مسلم بن عقیل پانی پی لیتے ہیں اس کے بعد وہ مومنہ کہتی ہے کہ اے شخص تجھے پانی پی لیا تو چلا جا تیرا کوئی گھر بار نہیں ہے اب بس مسلم بلا تین لیتا ہے بیوہ عورت اگر میرا گھر ہوتا تو میں چلا جاتا میں غریب الوطن ہوں مجھے یہاں کے لوگوں نے بلایا اور میرا ساتھ نہیں دیا جیسی مسلم بلا تین نے یہ کہا تھا ہمارے کہا تو میں مسلم بلا تین ہوگا مسلم بلا تین کی غریب الوطن ہی سب کو پتا چل گئی تھی جیسے ہی کہا تھا تو میں مسلم بلا تین ہوگا مسلم بلا تین نے کہا میں مسلم ہوں میرا میں سید الشہداء کا امام حسین کا نمائندہ ہوں جیسے اس مومنہ نے یہ سنا کہنے لگی ہے سردار اے سید آپ ہمارے امام کے نمائندے ہیں آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے مسلم بن عقیل چار ہونا چار تو آپ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ گھر کے اندر جاتے ہیں ساری رات عبادتوں کے اندر مشغول رہتے ہیں صبح ہونے کے قریب تو آپ سے کہتے ہیں کہ اے تو آپ میرا اسلحہ لے کر آ جائے تو آپ کہتی ہے مولا کیا ارادہ ہے آپ کا مسلم بن عقیل فرماتے ہیں کہ اے عورت میں احساس کر رہا ہوں کہ دشمن بہت نزدیک آ رہا ہے دشمن کا لشکر نزدیک آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسلحے کو بے وطن کروں پہنوں اور سامنے جا کر دشمن کا مقابلہ کروں وہ مومنہ جان قربان کرنے کو تیار تھی کہتے ہیں اے مسلم اگر دشمن کا لشکر نزدیک آ رہا ہے تو آپ گلی میں نہ جائیے, آپ میرے گھر کے اندر رک جائیے, میرے گھر کو اپنا قلعہ بنا لیجیے, آپ دشمن کا مقابلہ جیسے میرے گھر کے اندر کے بیٹھ کر. جیسے مسلم کی یقین نہیں ہے, خدا ادارہ سے کہا ہے مومنا تو نے میرا ساتھ دیا ہے, اگر میں مارا گیا اور کوئی تیرے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں قبول نہیں کروں گا اس بات کو. میں کہوں گا مسلم یقین اچھا ہوا تو تم بھائی کے اندر شہید ہو گئے, تمہیں سارے غریبا کا پتا نہیں چلا, خیمے لوٹنے کا پتا نہیں چلا, اچھا ہوا مسلم یقین تو بھائی کے اندر شہید ہو گئے. مسلم غیرت مند انسان ہے, ہاشمی غیرت آئیے مسلم یقین بازار میں باہر آ دشمن کا مقابلہ کرنا شروع کیا. مسلم یقین عاشق ہوتا ہے, عاشق کیسا ہوتا ہے اکثر اس طرح دیکھے گا, مسلم یقین نے مقابلہ کیا, ایک کے بعد ایک لشکر دستوں کو شکست دیتے رہے, یہاں تک کہ اس لعین نے مکاری کی فریب کیا, مسلم یقین کو ایک گڈھے کے اندر گرا دیا, پتھر مار مار کے مسلم یقین کو اتنا زخمی کیا کہ اس کے بعد قبضہ کر دیا. قبضہ کرنے کے بعد مسلم یقین کے جسم سے لہو بہ رہا تھا, مسلم یقین نے ایک بار پھر پیاس احساس کی, کہا مجھے کچھ پانی دے دو, میں پانی پینا چاہتا ہوں. ایک پیالہ لایا گیا, مسلم علیہ یقین نے اپنے منہ کے سامنے رکھا, جیسے منہ کے سامنے رکھا ہونٹ کٹا ہوا تھا, اس میں سے ہونٹ پانی کے اندر گر گیا. مسلم یقین نے پیاز میں برابر میں رکھ دیا سامنے, اس کا یہ نجس ہو گیا. دوسرا پیالہ لایا گیا, پھر منہ کے سامنے رکھا, پھر خون گر گیا, پھر رکھ دیا. تیسرا پیالہ لایا گیا, پھر خون اس کے اندر گرا. مسلم نے یقین نے کہا مجھے لگتا ہے میرے مولا پیاز سے مارے جائیں گے, خدا چاہتا ہے میں بھی پیاسا مارا جاؤں. میں کہوں گا عاشق یہ عاشق ہے اپنے مولا کی مصیبت کو پہلے خود اٹھاتا ہے اور اپنی مولا کی پرواہ کر رہا ہے. مسلم میں یقین کہتے ہیں میرا مولا پیاسا مارا جائے گا, اللہ نے قبول کیا ہے کہ میں پیاسا مارا جاؤں, بس مختصر کروں گا. تو عبید اللہ نے زیادہ کے دربار میں لائے گئے, کہا اس امیر کو سلام کرو. کہا میرا کوئی امیر ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہے, میں کسی کو نہیں پہچانتا, اس ٹائم میرا مالک ہے. اس عبید اللہ زیادہ کو برا لگا, کہنے لگا اس مسلم بن عقیل کو مار دو. دارال امانہ کی چھت کے اوپر لگایا گیا, مسلم بن عقیل کو زمین کے اوپر گرایا گیا, تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. مسلم بن عقیل کی لاشیں کو رسیوں میں جکڑ کر کنبا کے اندر گرایا گیا. میں کہوں گا مسلم بن عقیل تم عاشق حسین ہو جا, حسین کا لاشا پامال ہو جائے, مسلم بن عقیل کا لاشا بھی پامال ہو گیا. لیکن میں کہوں گا مسلم بن عقیل تمہاری ایک بچی ہے, ابھی وہ میں اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے, اس کے کان کے گہوارے لٹکائیں گے, لیکن ایک بچی حسین کی بچی ہے, شاب غریب آئے گی, اس کے کانوں میں دخل پہرا ہوگا, اس کے منہ میں تماشے لگیں گے.
محمد وال محمد کا اس قریب کی عبادت کو قبول فرما, اے پاک پروردگار اس کی نورانی سے ہمارے دلوں کو منور فرما, اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں ہمیں اہل بیت کی نصیب فرما, اے پاک پروردگار قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے عوام و انصار میں قرار فرما, اے پاک پروردگار محمد وال محمد کا سید سردار مولا اور آپ امام عاصم زمان کے لوگوں میں تعزیر فرما, ہمیں ان کے عوام و انصار میں شامل فرما. ماں کا